العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين. قالوا: فَمَن يَذْكُرُهُ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ. صلوات علی محمد وعلى آله. ہجری کیلنڈر کا آخری دن ہے اور ذوالحج 1421 کل ہجری کیلنڈر کا پہلا دن، پہلی محرم. اس طرح سے واقع کربلا کے بعد سے لے کر آج تک مسلسل ان مجالس کا قیام ہو رہا ہے اور ان مجالسیں برپا ہو رہی ہیں، تو یہ ہوتی رہیں گی. یہ سلسلے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. حکومتیں ختم ہو گئیں لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ آئیڈیالوجی، افکار ختم نہیں کیے جا سکتے. انسان کو قتل کر سکتے ہیں مگر فکر کو قتل نہیں کر سکتے. حسین فکر ہے، حسین افکار ہے، حسین آئیڈیالوجی ہے. یہ آئیڈیالوجی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اب اگر کسی نے طے کیا ہے تو وہ خود ختم ہو جائیں گے، جس طرح سے بنی امیہ ختم ہوئے، بنی عباس ختم ہوئے. ہم ختم ہونے کے لیے نہیں آئے، اس لیے کہ شہادت زندگی دیتی ہے، موت نہیں دیتی. صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری گفتگو کا آغاز اور یہ مجالس کا عنوان ہمارے نوجوانوں کے مشاکل اور ان کا حل، دا پلائٹ آف اور یوتھ اینڈ اٹس سولوشن. کل کی مجلس کا خلاصہ بیان کروں، کل کی مجلس میں میں نے اعلان کے بیسک کانسیپٹ میں نے پہنچانے کی کوشش کی تھی، وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی مشکلیں اب ویسٹرن دنیا تک محدود نہیں رہی ہیں، چونکہ دنیا بالکل چھوٹا سا ولیج، گلوبل ولیج کہلاتی ہے. اور چنانچہ آج کے اکنومسٹ بھی بہت پریشان ہیں، اکنومی بھی بہت تیزی سے ایک دنیا کے گوشے سے دوسرے گوشے تک پہنچ رہی ہے. بہت جلد ممکن ہے کہ مساوات کا وہ منظر نظر آئے کہ جو چیزیں مغرب میں انسان استعمال کر رہا ہے اس کو مشرق میں بھی وہی ملے اور سب کو ایک ہی طرح سے ملے. انشاءاللہ وہ ٹائم آنے والا ہے. لیکن آج جو ہماری زندگی اس طرح سے ہو چکی ہے کہ کم از کم ذرائع ابلاغ جس کو میڈیا کہتے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے سے ہم لوگ اخباروں کے ذریعے سے آنے واحد میں دنیا کے ایک گوشے میں ہونے والے حالات کو اچھی طرح سے دیکھتے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ ویسٹ سے فیشن جب آتا تھا تو کئی مہینے لگ جاتے تھے. اب یہ ہوتا یہ کہ فیشن وہاں شروع ہوتا ہے, ویسٹ میں بعد استعمال ہوتا ہے, ایسٹ میں پہلے ہوتا ہے. ہم لوگ پہلے استعمال کرتے ہیں اور دوسرے وہاں بعد میں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے مورل ویلیوز, اخلاقی قدریں بھی اس طرح سے اسپریڈ ہو رہی ہیں کہ شاید ان سے پہلے ہم سیکھ رہے ہوں اور ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں. انہی کی طرح کی گفتگو, انہی کی طرح کا اسٹائل, انہی کی طرح کا کھانا, انہی کی طرح کا اٹھنا ہم نے سیکھ لیا ہے اور سیکھ رہے ہیں. اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا جو نمونہ ہے مغرب ہے. ادھر مسلمانوں میں دیکھتے ہیں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں, ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں, ایک دوسرے کو جو ہے حد کی حرمت کرتے ہیں, کسی انسان کی کوئی قدر نہیں ہے. جب یہاں کا نوجوان دیکھتا ہے, دنیا کا نوجوان وہاں دیکھتا ہے کہ وہاں پر مذہب, ٹھیک ابھی مذہب کا نام نہیں لیا جاتا لیکن کم از کم انسانی اقدار تو موجود ہیں. سائنٹیفک دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بچہ سسکیاں لیتا ہے تو اس کا جواب دینے والا موجود ہے. تو وہاں پر انصاف کی ظاہری نقوش تو ظاہر ہوتے ہیں, ہمارے پاس انصاف کا تصور بھی نہیں ہے. اسی لیے ہمارے نوجوان کا مغرب کی طرف اٹریکشن بہت ضروری ہے, لازمی ہے. کیوں لازمی ہے؟ اس لیے کہ جو حالات ہو رہے ہیں ان حالات کو آپ سامنے رکھیے تو یہ ہونے والا ہے, یہ ہوگا, ہو چکا ہے. اب یہ اگر ہم آنکھ بند کر لیں یہ کہیں کہ میرے گھر میں یہ بلا نہیں آئے گی, یہ بے وقوفی ہے. بلکہ آنکھ تو کھولیے, کوشش کیجئے کہ یہ بلا آ گئی ہے تو اس کا تدارک کیا ہوگا. یہ ہے کہ کم از کم اس کو تبیان کر لیجیے, اس کو واضح کر دیجیے کہ دو لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, دین میں کمپلشن نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے, تبیان ہے. تبیان کے معنی کیا ہے؟ مینیفیسٹیشن, اوپننیس. ہمارے بچپنے میں ہم جب کبھی کوئی سوال کرتے تھے تو ہمارے ماں باپ سے پہلے ہمارے بھائی سبلنگ جو تھے وہ آنکھ نکالتے تھے, کیا سوال کر رہے ہیں, یہ نہیں سوال کرنا چاہیے, گستاخی کر رہے ہیں. تو وہ سوال جو ہے ہمارے دلوں کے اندر ہی گھٹ کر کے رہ جاتا. لیکن آج کا نوجوان اس کو گھوٹا نہیں جاتا, بلکہ آج کے نوجوانوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ سوال کیجیے. تو ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے جو مسلسل کہتا تھا سلونی. تو ہم کبھی گھبرانا نہیں چاہیے, سوالوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. اور نوجوانوں کے خصوصاً چھوٹے بچے جو سوالات کرتے ہیں, یہ کیوریس مائنڈ جو آپ کے ذہن سے علم لینا چاہتا ہے اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے, اس کو فیڈ بیک دینا چاہیے, اس کو علم دینا چاہیے. تو علم کے حصول کے لیے بچہ آیا ہے اور اس دنیا میں ابتدائے حیات سے لے کر آخری سانس تک انسان حصول علم ہی کے لیے آیا ہے. اور اگر علم حاصل کر رہا ہے تو انسان ہے, حاصل نہیں کر رہا ہے تو حیوان ہے. فرق حیوان اور انسان میں کیا ہے؟ حیوان کیا ہے؟ انسٹنکٹیو گائیڈنس, یعنی فطری رہنمائی سے وہ کام کر رہا ہے. کیا ہے بھی فطری رہنمائی؟ خدا نے اس طرح سے پیدا کر دیا ہے کہ اس کے جینز میں ماں باپ کو نہ دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے وہ وہی کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں برڈ سینکچوری پاکستان میں بھی ہوگی کہیں نہ کہیں. میں ہندوستان کا میسور اسٹیٹ کا آدمی ہوں, کرناٹک کا, ساؤتھ کا. ہمارے یہاں ایک شہر ہے, آپ نے ٹیپو سلطان کا نام سنا ہوگا. اسی کے پہلو میں, سری رنگا پٹن کے پہلو میں, جہاں کی ٹیپو سلطان کی حکومت تھی, ایک مقام کا نام ہے جس کا نام ہے برڈ سینکچوری. کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہاں پر ساری دنیا کے برڈز آتی ہیں مخصوص موقعوں پر. وہ شروع ہوتا ہے زمانہ مئی, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر.
اپریل کے اواخر سے لے کر کے سپٹمبر کے آخر میں بلکہ اکتوبر تک، 6 مہینے تک دور دور سے پرندے آتے ہیں. یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارا جو گائیڈ تھا وہ بتاتا تھا کہ یہ دیکھیے یہ جو پرندہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرندہ جو ہے نارتھ امریکن ہے، آپ کینیڈا سے ہیں، یہ کینیڈا کا ہے، یہ جاپان کا آیا ہے. ہمیں تعجب ہوتا تھا اور تحقیق کیا لوگوں نے کہ جی ہاں وہ جاپان ہی سے آئے ہیں، وہ کینیڈا ہی سے آئے ہیں اور بغیر ویزے کے آئے ہیں. اے ہے گلوب اگر ایک ہوتا، ویزے کی چکر نہ ہوتی، انسان وہاں جاتا جہاں اس کے لیے اولاد کے لیے وہیں سلوات پڑھیے محمد والے محمد. اور کیا ہوتا ہے جب آتے ہیں یہ لوگ نات والے پرندے، وہاں چونکہ برف باری کا زمانہ ہوتا ہے تو وہ لوگ سوت میں آتے ہیں گرمیوں کے لیے. اور کس نے ان کو جو نیویگیٹ کیا ہے، کس نے ان کو بتایا کہ سوت میں جاؤ، یہاں کی ہوا گرم ہے، کون ہے، کون بتانے والا ہے؟ اس کو کہتے ہیں انسٹنکٹیو گائیڈنس، رہنمائی فطری. ہر خدا نے ہر انسان میں، ہر وجود میں فطری رہنمائی دی ہے، وہ فطری رہنمائی کے ذریعے سے وہ جاتا ہے. چنانچہ اس برڈ سینچوری میں آتے ہیں برڈس، وہ اپنے انڈے دیتے ہیں، بچے جب بڑے ہوتے ہیں اڑنے کے قابل ہوتے ہیں ان بچوں کو لے کر کے پھر واپس اپنے اپنے جگہوں جاتے ہیں. کینیڈا سے آنے والا کینیڈا جاتا ہے، وہ جاپان سے آنے والا جاپان جاتا ہے، اپنے اپنے مقام پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر وہ کینیڈا سے آیا ہے تو کینیڈا ہی تو جائے گا، حضور ہم آئے ہیں اس کی طرف سے، چلیے ادھر جانے کی تیاری کریں، کہیں ادھر کی نہ کریں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس مثال کو میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے مسائل جب تک ہم لوگ ذرا براڈ مائنڈ ہو کر کے شرخ صدر کے ساتھ، یعنی براڈ چیسٹ کے ساتھ، سب سے زیادہ صبر آزما مراحل ماں باپ کے لیے بچوں کے، جوان بچوں کا گھر میں رہنا. جوان کون؟ کل میں نے منتشی کی تھی، جوان سے مراد 13 سال کے بعد سے لے کر کے، جس کو انگلش میں ٹین ایجرز کہتے ہیں، 13, 14, 15, 16, سب یہ پرابلم ہے. تین بہت پرابلم ہے. ان بچوں میں اگر ان بچوں کو ماں باپ صحیح رہنمائی کر دیں، خدا جانتا ہے کہ اگر ان کا بیس صحیح ہو جائے تو یہ تقدیر خانہ، گھر کی تقدیر کو بدل دیں. اور اسی طرح سے اگر ملک میں ان بچوں کی رہنمائی کا صحیح مقام مل جائے تو یہ ملک ترقی کرنے لگے. اور آئندہ آنے والا اگر کوئی سرمایہ ہے تو وہ بچے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ لائف از پریشس، بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ 60 ہی سال ہے ایوریج لائف ہماری. کتنی ہے؟ 60 ہی سال ہے. 60 کے گئے خدا بھی سو جانا ہی ہے، بعض تو پہلے جاتے ہیں بعد میں مگر سب کچھ جو ہیں 60 کے ہیں. ٹھیک، 60 سال کی پریشس لائف ہے، اس سے پہلے نہیں تھے ہم لوگ. ملینس اف ایئرز وی ور ناٹ دیئر. اور ملینس اف ایئرز نہیں معلوم کب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، کب قیامت ہوگی، ہمیں نہیں معلوم ہے. ہم نیت تو یہ کریں کل آ جائیں، انشاءاللہ آ جائیں، اجل اللہ تعالیٰ فرج، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ کل آئیں گے، کتنے سال ہوں گے وہ نہیں معلوم ہے. جو پاسٹ بھی ان نون ہے، فیوچر بھی انسرٹن ہے، ان نون ہے، معلوم ہی نہیں ہے. تو ہمارے پاس پریزنٹ کیا ہے؟ 60 ہے، 60 سال گننے کے لیے ہیں. یہ 60 میں سب سے زیادہ پرائم ٹائم، کل میں نے استعمال کیا تھا لفظ پرائم ٹائم، آپ کو معلوم ہے نیوز کاسٹ جو نکلتی ہے، نیوز جو نکلتی ہے ان کا پرائم ٹائم ہوتا ہے. پرائم ٹائم میں جو کمرشل دیا جاتا ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کو نہیں معلوم کینیڈا امریکہ وغیرہ ویسٹرن کنٹری میں جو نیوز ہوتی ہے عموماً شام میں 6 سے لے کر کے 9 بجے رات تک، 6 سے 9 بجے رات تک اگر آپ اپنا کمرشل دینا چاہتے ہیں تو ایک آدھے منٹ کا کمرشل سب ملینز آف روپیز ڈالر دینا پڑے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پرائم ٹائم، وہ زمانے میں سب لوگ دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے. حیات انسانی کا پرائم ٹائم کون سا ہے یہ دیکھیں. جس کی قیمت زیادہ ہے. اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ حیات انسانی کا پرائم ٹائم کون سا ہے اور اس کی قیمت آپ نے ادا کرنا شروع کر دی تو یقیناً آپ کا فیوچر جو ہے بہت ہی روشن ہوتا چلا جائے گا. جس بحث کو میں کرنے جا رہا ہوں, میرا خیال میں پرائم ٹائم انسان کا وہی ٹین ایجرز ہیں, 13 سے لے کر کے 28 سال تک. اگر اس زمانے میں صحیح پروڈکٹیوٹی ہو گئی تو پورا خاندان آباد ہو گیا, پورا ملک آباد ہو گیا. اگر اس زمانے میں غلطیاں ہوئیں تو نہ خاندان اچھا رہے گا نہ ملک اچھا رہے گا. ایک سلوات پڑھی محمد والے محمد. سورہ انبیاء قرآن کا 21واں سورہ ہے اور اس میں اتفاق سے 16 پیغمبروں کا تذکرہ ہے. 16 پیغمبروں کا اس سورہ میں تذکرہ ہے اور اسی لیے اس سورہ کو نام بھی جو دیا گیا ہے سورہ انبیاء, نبیوں کا سورہ ہے, اس میں 16 پیغمبروں کا تذکرہ ہے. ان میں سے ایک پیغمبر ہیں جس نے اپنی زندگی میں 3 طرح کے پرستش کو دیکھا ہے. پرستش یعنی ایکٹ آف ورشپ. کچھ لوگ ایسے تھے, یہ کون ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام, فادر آف ریلیجن کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو, اس لیے کہ کرسچینٹی بھی مانتی ہے, جوڈائزم بھی مانتے ہیں, یہودی بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں. حضرت ابراہیم نے اپنی جوانی میں, ابتدائی جوانی میں, کم از کم 3 طرح کی آئیڈیالوجی کو دیکھا. ورشپنگ کو دیکھا. پہلی ورشپنگ وہ ہے کہ لوگ پتھر کی پوجا کرتے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو اجرام سماوات یعنی پلانٹ ورشپرز تھے, ستاروں کو, چاند کو, سورج نکلا فوراً کہہ دیا وہ مائی لارڈ, چاند لکھ دیا کہہ دیا وہ مائی لارڈ, ستارہ نکلا وہ کہہ دیا مائی لارڈ. اور تیسری قسم کی اگر کوئی تھے تو وہ کون تھے, ہیومن ورشپرز تھے, نمرو کو خدا مانتے تھے. اور حضرت ابراہیم جوانی کا زمانہ ہے, بالکل جوانی. اور یہ 3 قسم کی پرستش سے حضرت ابراہیم جھگڑا کر رہے ہیں. میں آپ کے اس زمانے کے ریلیٹ کرنے کے لیے کچھ باتیں اور اس کے ساتھ ساتھ کرتا چلاؤں گا تاکہ جو ہے نتیجہ ہماری مجلس کا آپ کے سامنے ظاہر ظاہر ہوتا چلا جائے. قرآن حضرت ابراہیم کو ہیرو بناتا ہے اور ہیرو مانتا ہے, اور ہیرو انٹروڈیوس کرتا ہے. وہ کیسا ہیرو تھا؟ سب سے پہلے اس نے آئیڈیولوجیکلی جو پلانٹ ورشپرز تھے اس سے جھگڑا کیا. اس نے ستارہ نکلا, اس نے کہا ہاں ربی, فلما فلا قال لا احب الافلین. ستارہ نکلا, اس نے کہا فوراً کہا حضرت ابراہیم نے کہ یہ میرا خدا ہے. اور جتنے ستارے کے ماننے والے تھے سب ابراہیم کے قریب آئے, یہ تو ہمارا بھائی, یہ ہمارا والا ہے, دوست ہو گیا, دوست ہو گیا نا ابھی. تو یوتھ کو اگر قریب کر سکتے ہیں, کب قریب کر سکتے ہیں, اپنے والا بنا کر کے قریب کر سکتے ہیں آپ. اگر میسج دینا تو پہلا کام کرنا چاہیے کیا, پہلے اپنے والا بنائیے. حضرت ابراہیم نے کیا کہا, تو یہ ستارہ تو وہی خدا ہی ہے. تو جتنے ستارے کی ورشپ کرنے والے تھے سب قریب ہو گئے. اور ستارہ ڈوبا, ڈوبنے کے بعد کا فلما فلا قال لا احب الافلین, ارے یار مجھے تو یہ پسند نہیں آتا, میں چاہتا تھا کوئی ایسا ساتھ رہے ہمیشہ, ہو ہمیشہ چمکتا رہے. تو پہلے اگر کہہ دیتے تو مجھے پسند نہیں آ. تو نوجوانوں میں آپس میں پیئر پریشر جس کو کہا جاتا ہے, اگر آپس میں یہ میسج دینا چاہتے ہیں تو پہلے ان کی بات کیجئے جو آئیڈیولوجی کو رکھتے ہیں, انہیں سے رد کیجئے. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا, یہ ستارہ تو خدا میرا خدا ہے, اور جیسے ڈوبا کہا مجھے تو پسند نہیں آتا بھائی, یہ تو ڈوب گیا, جو ڈوب جائے وہ کہاں سے میرا خدا ہوگا. ایک مرتبہ چاند نکلا, بہت ذہن اور زیادہ بڑا اور زیادہ روشن, کہ یہ تو بڑا ہے بھائی, یہ میرا خدا ہوگا. تو چاند کے ماننے والے ابراہیم کے قریب ہوئے, یہ ہمارا دوست ہے, یہ بہترین دوست ہو گئے, ہمارا ابراہیم ہمارا دوست ہے, ہیرو آف دا ٹائم. فلما فلا, جیسے ہی چاند غروب ہوا, کہا ان لم یهدینی ربی لأکونن من الظالمین, اگر خدا نے میری ہدایت نہیں کی میں تو ظالمین میں سو جاؤں گا, یہ بھی ڈوب گیا. تیسرا نکلا ستارہ, سورج بہت زیادہ روشن, the biggest planet, aur wo bhi bahut roshni ke sath, jalal ke sath, jamal ke sath, chamak ke sath. Hazrat Ibrahim ne kaha ye to yaqeen hai khuda. Wo suraj ko bhi doobna hi tha, doob gaya. Parvardigar, agar tu ne hidayat meri nahi to main to gumrah ho jaunga. Ibrahim pehle kyon keh rahe ho ki haan, phir uske baad kehte nahi. کہ جب توحید سمجھ میں نہیں آتی پہلے ہاں کہنا پڑتا ہے بعد میں نہ, جب توحید سمجھ میں آ جاتی ہے پہلے نہیں کہنا پڑتا ہے بعد میں ہاں. توجہ طالب ہوں. اب کلمہ کیسے بولتے ہیں؟ لا الہ پہلے بعد میں الا اللہ, پہلے نہیں کہیے بعد میں الا اللہ. تو یہ توحید ہمیں سمجھ میں آ گئی. لیکن جب توحید نہیں سمجھ میں آئی تھی پہلے کیا کہنا ہے؟ ہاں یہ خدا ہے, اس کے بعد کا الا اللہ. تین قسم کے اجرام سماوات کے جتنے بھی ماننے والے تھے سب حضرت ابراہیم کے قریب آئے اور سبوں نے کہا کہ یہ تو لاجیکل بات کرتا ہے بھائی, یہ کہتا ہے کہ تو ڈوب گئے, یہ تو ڈوبنے والا تو خدا نہیں ہو سکتا, یہ ہمارا خدا نہیں ہونا چاہیے. تو ایک گروپ تو ہاتھ سے گیا. دوسرا گروپ آیا, وہ کون ہے؟ بتوں کو توڑنے والا, بتوں کو پوجا کرنے والا. قرآن دیکھیے جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے 59, اس سے پہلے کی بھی چند آیتیں پڑھیے. میں خواہش کرتا ہوں آپ کا ہوم ورک, میں تو میرا ہوم ورک کر کے آیا ہوں, آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ سورہ انبیاء کی 45 آیت سے شروع کیجئے. ان قصوں کو میں پڑھتا رہوں گا, آپ انشاءاللہ سوچتے رہیں گے اور آپ لوگ فکر بھی کرتے رہیں گے. سورہ انبیاء 21 چاپٹر آف دی قرآن ہے, اور جو آیتوں کو میں پڑھ رہا ہوں وہ 45 کے بعد کی آیتیں ہیں جس میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم نے کیا کیا کہ جب وہ لوگ اپنے محل میلے میں چلے گئے, وہ جو بڑا بڑا میلہ تھا اس دن, پہلے تو انہوں نے کہا یہ کس کو خدا مان رہے ہو یار, یہ نہیں ہاتھوں سے تم پتھر سے بناتے ہو خدا اور اپنے ہی سے خدا کو کہتے ہو, پوچھتے ہو, یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ مانتے نہیں تھے. حضرت ابراہیم نے کہا اچھا چلو بھائی, یہ جب چلے جائیں گے ہم توڑ دیں گے. سب کو توڑ دیا مگر بڑے کو رکھا. یہ بڑا بت جو ہے اس کے گلے میں ہتھوڑا ڈال دیا, مشہور واقعہ. اور قرآن یہ کہتا بالو من فعل بهذا من فعل هذا بآلهتنا, سبوں نے کہا کس نے کہا, کس نے کیا, ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ میرے نوجوان جملہ کہنے چاہتا ہوں, میرے بزرگوں اگر سمجھ میں آ جائے بات تو داد کی بھی جملہ اگر سمجھ میں آ جائے بات, جو آدمی نوٹڈ ہوتا ہے اس کا نام ہمیشہ سامنے آتا ہے. توجہ کا طالب ہوں. اگر کسی سوسائٹی میں آل دا ٹائم ایک ہی کا نام آتا جا رہا ہے, ایک ہی کا نام آتا جا رہا ہے, ایک ہی کا نام آتا جاتا ہے, سب کے ذہنوں میں وہی نام آتا ہے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا, سبوں نے کہا کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ انہ لمن الظالمین, وہ ظالم ہے, ظالم ہے, ہمارے خداؤں کو اس نے توڑ دیا. قالوا, اب پھر انہوں نے ایک گروپ نے سوال کیا, دوسرے گروپ نے کہا قالوا فتن, ایک جوان ہے فتن یذکرہم یقال له ابراہیم, جوان ہے جس کا یاد سب کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ابراہیم کہتے ہیں. ایک ابراہیم نوٹڈ پرسن ہے, وہ اس کے علاوہ کوئی مخالفت نہیں کرتا. اسی طرح سے انقلاب ایران کے بعد جب بھی بات ہوئی کس نے کیا؟ ایران. ارے بھائی ایران کا نام کیوں کیا؟ یہ کام سوا ایران کے کوئی کرتا ہے؟ سلام پڑی محمد وعلی محمد. نوٹڈ ہو جائیے تو آپ نوٹڈ ہو جائیں گے, بتا مل جائیں گے. جی تو حضرت ابراہیم نوٹڈ ہو گئے تھے بتوں کو توڑا. ارے بھائی حضرت ابراہیم نے کیا کر دیا؟ یہ ہتھوڑا جو بڑے بڑے بت کے گلے میں ڈالا. جب واپس آئے تو پکڑو پکڑو اس کو, پکڑو اس کو. بھائی ابراہیم پکڑے گئے, لائے انت پال تو ہاں جاتے ہیں نا, یہ تم نے کیا کیا ابراہیم تو ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ اچھا یہ قصہ آج کل کے زمانے کے میں کتنا ریلیٹڈ بھی ہے, بہت سی آج کل دنیا میں گرم بحث ہو رہی ہے. افغانستان کے 53 فیٹ کے بڑے بڑے بدھا کے مخالفت میں یہاں پر پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی مخالفت کی ہے. اب مجھے نہیں مانو اس میں جانا, میں صحیح کیا بعد میں غلط کیا, میں اس میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں, میں پولیٹیشین نہیں ہوں, مذہبی آدمی ہوں. سمجھنے کی کوشش کیجیے, 53 3 feet کا بودھا جو 400 years before کا بہت ہسٹوریکلی اس کی اہمیت تھی بتا گا سارے ایئروں میں ہنگامہ ہوا کم از کم اس کو نہ مارو کم از کم اس میں نہ رہو کم از کم اس کو ختم نہ کرو یہ کیا کر رہا ہے کوئی پوجا نہیں کر رہا ہے اس کو کوئی نہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو ماریں گے اس کو ختم کریں گے اچھا ہم تم نے 53 فیٹ کے تو ختم کر دیے لیکن ذہنوں میں جو دو بٹھا کر کے رکھے ہیں ان کو کون سے ڈائنامکس چھوڑو گے جو ذہنوں میں اسلام کو برباد کر کے رکھا ہے اس کو کس کون توڑے گا مجھے میری وارث نہیں ہے لیکن مجھے درد میں ایک جملہ بھی کہتا چلا جاؤں درد کا جملہ یہ ہے سارے ورلڈ میں یو این او میں ہر جگہ ہنگامہ ہوا پاکستان نے احتجاج کیا ہندوستان نے احتجاج کیا ہندوستان میں تو ماشاءاللہ اور قدم آگے بڑھے گئے ہیں وہ تو اپنے خدا مسئلہ ان کا بہت زیادہ گھر کا مسئلہ تھا تو وہ تو کریں گے روئیں گے پیٹیں گے وہاں پہ تو اور ہنگامہ ہوا امریکہ میں ہنگامہ سارے ہنگامہ ہوا مگر میرا دل جل رہا تھا اے دنیا کہاں ہے ایک بت کو توڑا جا رہا اتنا رو رہے ہو اسی افغانستان میں ایک رات میں 26,000 کو مار دیا گیا اب انسان کے خون کی کوئی قیمت نہیں رہی آؤ اسلام کے قریب آؤ اسلام کیا کہتا ہے حرمت المؤمن کل کعبہ حرمت المؤمن کل کعبہ مؤمن کی حرمت کعبے جیسی ہے بلکہ بعض روایتیں کہتے ہیں کعبے سے بھی افضل ہے کعبہ ٹوٹنے پر بنایا جا سکتا ہے مومن کے قتل پر تحت زندگی نہیں دی جا سکتی ہزاروں انسانوں کو مار دیا گیا کوئی نہیں رویا تو معلوم ہوا اب انسانیت انسانیت کی روتی نہیں ہے اب انسانیت بتوں پہ روتی ہے تو زمانہ ہمارا بدل گیا ہے تو اب اس زمانے میں بتوں سے نہیں لڑنا ہے زمانے میں بتوں کو توڑنا نہیں ہے ذہن میں جو بت ہے ان کو توڑنا صلوات علی محمد و آل محمد ایک لانگ پروسیجر ہے آسان پروسیجر نہیں ہے لمبا پروسیجر ہے حضرت ابراہیم نے توڑا اور بلے بڑے بڑے بت کے گلے میں ہتھوڑا ایکس ڈال دیا اس پہ پکڑ کے لایا گیا من انت پالتا انت پالتا تم نے کیا تم نے کیا ارے جب تم نے کہہ دیا تو پکڑ کے کیوں نہیں لایا ہو ہاں ہاں حضرت ابراہیم سچ تو بولا یار یہ تو تم تو توحید کے پرچم انبیاء کے تم بڑے اولو لازم پیغمبر صحیح صحیح بات بتا دو ہاں میں نے توڑا ہے حضرت ابراہیم نے کہا نہ بل فعلہم کبیر یہ بڑا ہے بڑا شیطان بتائیے نوجوان بچوں کو سمجھائیے یہ جھوٹ ہوا کہ نہیں جھوٹ ہوا اب نام دیجیے اس کا توریہ دیجیے اور کیا کیا ماشاء اللہ مولوی حضرات تو بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں کیا پریشانی رہے ہیں سیدھی سیدھی بات ہے کہ ابراہیم نے یہ نہیں کیا کہ نہیں کہا کہ میں نے کیا انہوں نے کہا نہ یہ بڑے نے کیا پہلے ابراہیم نے کہا تھا لعلہم یرجعون الیہ تاکہ وہ اپنے نفسوں کی طرف جائیں پلٹیں پہچانیں یہ بڑا یہ بڑا آپ نے ڈاکٹر تیجانی کو سنا نام تو ماشاءاللہ کو نا یہاں بہت سی کتابیں پڑھی ہیں ان کو ڈاکٹر تیجانی برادران اہل سنت میں سے بہت بہترین اسکالر اور وہ شیعہ ہو گئے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان میں سے پہلی کتاب دین احواز غیرت ثم اہتدیت تجلی کے نام سے بھی چھپ گئی ہے پھر میں ہدایت پا گیا کے نام سے بھی چھپ گئی ہے اس کے بعد کون مہاساری پانچویں کتاب بھی ان کی آ چکی ہے وہ جا رہے تھے کانفرنس میں وہ خود ناقل ہیں لندن میں کانفرنس تھی اسلامی کانفرنس تھی ان کے ساتھ ایک برادران اہل سنت کی اسکالر بھی تھے راستے میں اتفاق سے تقیے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ کب اپنے عقیدے کو چھپانا چاہیے اور ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات یہ شیعوں کی بات کا سیکرٹ ڈپارٹمنٹ ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتی بات ہو گئی بھی ختم ہو گئی جب باہر نکلے ایئرپورٹ کے باہر نکلے تو انہوں نے پوچھا کہ آفیسر نے آپ سے سوالات کیے ہوں گے ڈاکٹر تیجانی نے پوچھا ساتھی جی ہاں سوالات کیے کاہے کے لیے آئے ہیں ہاں ہاں سوالات کیے تو پھر آپ نے کیا جواب کیا میں نے کہا دیا میرے ریلیٹو سے ملنے کے لیے آیا ہوں ڈاکٹر جی نے پوچھا کہ آپ سے سوالات کیے گئے کہ نہیں؟ ہاں جی کیے گئے ہوئے، مجھے سوالات کیے گئے، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ ہم ریلیٹو سے ملا ہے۔
آپ نے کہا اتنی بڑی داڑھی یار، جھوٹ کیوں کہا آپ نے؟
نہیں میں نے جھوٹ نہیں کہا، کہ کیوں جائیں اس چکر میں کہ ماں کانفرنس ہے، اسلامک کانفرنس ہے، کیوں جا رہے ہو، کون سی کانفرنس ہے، کس نے بلایا ہے، ٹکٹ کس نے دیا ہے، یہ تمام لمبے سوالات کے جواب کی وجہ سیدھا سیدھا ریلیٹیو سے ملنے آیا ہوں تو مسئلہ حل ہو گیا۔ تو آپ نے جھوٹ کہا؟ جھوٹ نہیں کہا میں نے۔ سلوات پڑھیے محمد وعلی محمد صاحب۔ تربیت میں حضرت ابراہیم نے جو سب سے بڑا بیڑا اٹھایا تھا اپنی ٹین ایجرز لائف میں، کہ انسان کے ذہن کو بیدار کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ جو جس سے بہت زیادہ قریب ہو چکا ہے اسی کو اعلی کار بنایا جائے۔ آسان کام نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوان پورے بچے، جن جو بچے کمپیوٹر سے کھیلتے ہیں جی، صبح شام تک، اب تک پہلے ٹی وی کا چکلا تھا، ماں باپ کہتے تھے مولانا ٹی وی کے سامنے سے ہٹتا ہی نہیں ہے یہ، اب کہتے ہیں کمپیوٹر کے سامنے سے ہٹتا نہیں۔ اب پہلے ٹی وی خدا بن گیا تھا، اب کمپیوٹر خدا بن گیا۔ نہیں خدا نہیں بن گیا، بت نہیں بن گیا، مگر کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے، اتنی قربت ہو گئی کہ وہ ہٹتے نہیں۔ اب ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل ماشاء اللہ کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا ہے، علم حاصل کر رہا، معلوم وہ تو اندر چیٹ کر رہا، اور سیکرٹ چیٹنگ میں چل رہا، اور بچے سے پوچھے کیا ہوگا، دو چار گھنٹے بیٹھا تم نے کیا کام کیا، کیا حاصل کیا تم نے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، دو چار گھنٹے برباد ہو گئے۔ انشاءاللہ میں آئندہ صرف یہ مشکل نہیں بتا رہا ہوں، حل بھی بتاؤں گا کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ ان بتوں کو توڑنا چاہیے اور ایک کو رکھنا چاہیے، ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑنا چاہیے، جھنجھوڑا حضرت ابراہیم نے۔ پہلے والے بھی دشمن تھے بھائی، کون تھے پہلے والے؟ پلانٹ ورشپرز۔ دوسرے والے کون ہیں؟ یہ بتوں کی پوجا کرنے والے، ابھی دونوں مل گئے۔ اب تیسرا کون ہے؟ ہیومن ورشپر، انسان کو خدا ماننے والے۔ ابراہیم نے چیلنج کیا نمرود کے سامنے، اولو جیسو کبھی شئی مبین، میں آیا ہوں بالکل کھلی کھلی بھی نشانیاں لے کر کے۔ ابراہیم نے کہا کیا ہے؟ میری کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ نمرود نے کہا کیا نشانیاں ہیں؟ ربی الذی یعطی الشمس بالمشرق تأتی بها بالمغرب ان کنت من الصادقین، میرا پروردگار وہ ہے جو 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 سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو مغرب سے نکال دے۔ تاریخ قرآن یہ کہتا ہے، نہیں جی نہیں، اس سے پہلے ایک اور ہنگامہ بھی ہوا۔ حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ ہے جو مردہ کو زندگی دیتا ہے، زندہ کو مردہ کرتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی کرتا ہوں۔ کتنے بے حیا ہوتے ہیں یہ ظالمی، جتنے بے حیا ہوتے ہیں کتنے، اور کیسے کرتے ہو؟ تو جو آزاد باز باہر پھر رہا ہے اس کو پکڑو، مار دو اس کو۔ اچھا چلیے مار دیا، آپ نے موت دے دیا۔ جس کو موت کا حکم دیا گیا تو اس کو آزاد کر دو۔ دیکھیے میں نے اس کو حیات دے دی، اس کو موت دے دی۔ حضرت ابراہیم نے کہا بہت لو ہے، اس سے کیا بات کریں۔ ابراہیم نے دوسری دلیل پیش کی کہ میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے، تو بہت الذی کفر، ابراہیم کے اس کہنے پر کافر مبہوت ہو گیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ سر کو اس نے جھکا دیا، بالکل سرنڈر ہو گیا۔ ہاں ابراہیم تم ہی کہتے ہو کہ تمہارا پروردگار جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پر وہ ابراہیم اگر تمہاری دلیل ہی یہی ہے کہ تمہارا پروردگار مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب سے کوئی نکال دے تو تم خدا کو مان لو گے، مان لو گے۔ اگر کوئی ہم بتا دیں تاریخ میں، سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تین سے تیسرے سے جھگڑا ہو رہا ہے، دیکھیں نتیجے کی طرف انشاءاللہ، اور خصوصا میرے نوجوان بچوں سے۔ اجرا میں سماوات والے دشمن ہو گئے تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے دشمن ہو گئے تھے، اب جو تیسرا دشمن کون ہے؟ نمرود۔ اب سب کے سب یونائٹیڈ ہو گئے، اس کو کہتے ہیں یونائٹیڈ فرنٹ، جنگ احزاب۔ کس کو کہتے ہیں جنگ احزاب؟ یونائٹیڈ فرنٹ۔ یہودی بھی آ گئے تھے، کرسچن بھی آ گئے تھے، سب چاہتے تھے کہ اسلام تباہ ہو جائے۔ یہاں پر بھی یونائٹڈ فرنٹ تھا, اجرام سماوات والے بھی, نمرود کو خدا بولنے والے بھی, پتھروں کو خدا بولنے والے بھی, سب مل گئے تھے کہ ان کو مارو, ہر رکھو ان کو جلا ڈالو. تو بس میرا نتیجہ نکل گیا, اگر ساری دنیا اگر ایک کے پیچھے پڑ جائے تو سمجھنا کہ وہی ایک حق ہے. سب یہ کہتے ہیں اس کو ختم کریں, کیوں بھی ختم کریں بھائی, آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کہ نہیں, ان سے بہت زیادہ تکلیف. تو معلوم ہوا سب سے زیادہ حق بولنے والا وہی کی ہے. ہر رکھو ہو چلا ڈالو. تاریخ کا یہ بیان ہے کہ دو سال تک لکڑیاں جمع کی گئیں. حکم دینے والا کون کون ہے بھائی؟ نمرود, خدا ہے وقت. یا اللہ کتنی لکڑیاں آئی ہوں گی. دو سال کیوں لگے؟ ہر مرتبہ دیکھیے رات بڑھ رہی ہے, لکڑیاں بڑھ رہی ہیں, ابراہیم عقیدہ بدل دو, ابراہیم عقیدہ بدل دو, ابراہیم عقیدہ بدل دو. نوجوان بچوں اچھی طرح سے یاد رکھو, جب اس آئیڈیالوجی پر تم اپناتے ہو بہت سے لوگ پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اب بدلو, اب بدلو, اب بدلو, اب دیکھو اتنا ہو گیا, اتنی آگ بڑھے گی, اتنا جلائے گی, تم کو خاکستر کر دے گی. حضرت ابراہیم نے کہا نہ جلاؤ, گھبرانے کی ضرورت نہیں. دو سال, یہاں تک کہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بوڑھیاں مرتے مرتے کہتی تھیں کہ جب میرا سرمایہ جو بھی بچ جائے اس سے لکڑیاں خریدو وہاں ڈال دو تاکہ ابراہیم جلے. وصیت میں لکھتی بوڑھیاں بھی کہ لیجیے کیا معلوم, ان کو سمجھتے تھے تبرک ہے جلانا, ابراہیم کو جلانا تبرک ہے. انہوں نے وہ وصیت کرتے تھے کہ لکڑیاں جمع ہوں. ہر انسان لکڑی جمع کر رہا ہے, صرف ابراہیم کا ٹچ ہو رہا ہے کہ اب کیا ہوگا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نمرود گیا اپنے محل کے اوپر اور آگ لگی, ایسی لگی کہ جن ہاتھوں سے آگ لگی ہے وہ خود ہی بجھا نہیں سکے. تو آگ لگانا آسان ہے, بجھانا بہت مشکل ہے. اپنے ہی ہاتھ سے لگایا ہو کیا کر رہے ہو؟ تاریخ یہ کہتی کہ ایک مرتبہ چاہتے ابراہیم کو ڈالیں, کیسے ڈالیں؟ اوپر سے پرندہ جاتا تو جل کر کے بھون جاتا ہے. یہ اس کو کیسے پھینکا جائے, اس کو کیسے پھینکا جائے اس مقام پر؟ تو حضرت شیطان رضی اللہ عنہ تعالی تشریف لائے وہاں پر, حل کیا انہوں نے کہ ایزی ایزی ایزی, ٹیک اٹ ایزی, ڈونٹ وری, میں ہر جگہ کام کرتا ہوں, میرے سے پوچھو کیا کرو گے. اس کو منجنیک ڈالو, منجنیک بیچ میں گوپھن جس کو کہتے ہیں, ایک حصہ ہو جسے بٹھاؤ, دونوں طرف سے رسیاں ہو, اس کو گھماؤ اور اس ابراہیم کو چلاؤ, اور جائے گا جل جائے گا, بن جائے گا, ختم ہو جائے گا. سبوں نے ویسے کیا. اپنے مشہور قصہ ہے, ہزاروں مرتبہ سنا, نتیجے کی طرف مجھے دیکھنا ہے. تاریخ یہ کہتی کہ نمرود دیکھ رہا تھا. ارے بھائی دیکھ کیوں رہے ہو یار؟ ایک انسان ہے, اتنی لکڑیاں ہیں, اتنی بڑی آگ ہے, جل کر بھسم ہو جائے گا, تم دیکھتے کیا ہو؟ اگر نہیں جواب ملے, میری قدرت کی انتہا دیکھ رہا ہوں, اس کی قدرت کی ابتدا دیکھنا چاہتا ہوں. آج سے اس قصے کا نوجوانوں کے پاس جو لیسن لے کر کے اٹھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایگزسٹنگ مینی فورسز, جو بہت سے عقیدوں کی چیزیں آپ کے پاس موجودہ بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے, اس سے ریزسٹ کرنا ابراہیمی سلیقہ ہے. اور ریزسٹ کرنے کی قوت نوجوانوں میں زیادہ ہے بنسبت بزرگوں کے, بنسبت بچوں کے. چنانچہ حضرت ابراہیم کا جو ایج مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ بہت جوان تھے جبکہ جھگڑا کیا ہے ان تینوں آئیڈیالوجیز. کل سے ہم لوگ موضوع اصلی کی طرف آئیں گے اور دنیا کی طرف آپ کے اذہان تک یہ پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ پرابلم ہمارے پاس سب سے پہلے آئیڈیالوجیکل پرابلم, آئیڈیالوجیکل افکار. اتنا بڑا مجمع ہے یہاں پر, 30% یوتھ ہیں. آف کورس جب بھی آپ کسی مجمع سے مخاطب کریں گے 30% یوتھ ہوں گے, 30% بزرگ ہوں گے, 30% جو ہیں بچے ہوں گے. یہ 30% جو ہے مجمع ہمارا جو ہے یوتھ, اور ان مجموعی نوجوانوں سے ہمارا یہی سوال ہے کہ آپ کے پاس جو بکھرے ہوئے افکار ہیں ان کو مشتبہ کرنے کا واحد سلیقہ کیا ہے, ذریعہ کیا ہے, کوئی اس طرف کھینچ رہا ہے, کوئی اس طرف کھینچ رہا ہے, کوئی کدھر کھینچ رہا ہے, جائیں کدھر. تو پہلا میرا کنوکشن یہ ہے کہ اسلام دین مبین, اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو دنیا اور آخرت کی بہبودی کے لیے آیا ہے. صرف دنیا ہی نہیں دینا چاہتا, آخرت بھی دینا چاہتا ہے. صرف آخرت بھی نہیں دینا چاہتا, دنیا بھی دینا چاہتا ہے. یہ دونوں دنیا کو ساتھ لینے کے لیے اسلام کا دامن تھامیے اور اسلام میں صحیح فیچرز کی تلاش کیجئے. جو تاریخ کہتی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت حبیب نجار نے کیا کہا, وَجَاءَ رَجُلٌ يَسْعَى قَالُوا قَالَا اِتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ. دیکھو مرسلین کی, پیغمبروں کی پیروی کرو. اِتَّبِعُ مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا, اس لیے پیروی کرو یہ تم سے سوال ہی نہیں کرتے, تم سے سوال نہیں کرتے, تم سے کچھ نہیں مانگتے, صرف اور صرف ان کا دل جلتا ہے تو تمہاری ہدایت کے لیے ہے. میرے نوجوانوں, سبز باغ بتا کر کے, دنیا میں جنت بتا کر کے آپ کو گمراہ کرنے والے بہت ملیں گے, لیکن حقائق کو بتا کر کے رلانے والے بہت کم ملیں گے. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ میری ذمہ داری آج اس دور میں کن بتوں سے ہے, وہ کون سے جائیں کھائیں. تو میں ان بتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ماشاءاللہ پاکستان میں ہوں یہاں پر بتوں کا سوال ہی نہیں ہے, لیکن افکار کے بت ایسے ہیں جن کا توڑنا آسان نہیں ہے. ہمارے سلیقے عبادت کیا ہے, نماز ہے تو کس طرح سے ہونا چاہیے, روزہ ہے تو کس طرح سے ہونا چاہیے, زکوٰۃ ہے تو کس طرح سے ہونا چاہیے. اسی طرح سے آج ہم محرم کا چاند دیکھ چکے ہیں, فاطمہ زہرا کو کس طرح سے فرصہ دینا چاہیے. یہ کہ اس زمانے کو پالیں جس زمانے کو زین العابدین کا زمانہ کہتے ہیں, اس زمانے کو پالیں جس زمانے کو زمانے امام محمد باقر کہتے ہیں, اس زمانے کو پالیں جس زمانے کو امام زمانے جعفر صادق کہتے ہیں. اس لیے کہ کربلا کے واقعے کے بعد امام زین العابدین زندہ تھے, امام محمد باقر زندہ تھے, امام جعفر صادق زندہ تھے, امام موسیٰ کاظم زندہ تھے, امام علی رضا زندہ تھے, امام محمد تقی زندہ تھے, امام علی النقی زندہ تھے, امام زمانہ, ظہور امام زمانہ یہاں تک کہ کب تک, غیبت صغرا کی ابتدا تک یہ محرم ہوئے ہیں. تقریباً 270 محرم ہوئے ہیں. ہر نبی کے لال نے ماتم بچھایا ہے. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ فاطمہ کا لال جب اس دنیا سے گیا تھا تو پہلا محرم زین العابدین نے کس طرح سے بنایا تھا, دوسرا محرم زین العابدین نے کس طرح سے منایا تھا, تیسرا محرم امام زین العابدین نے کس طرح سے منایا تھا. ضرورت اس بات کی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جذبات میں چلے جائیں, بلکہ یہ دیکھیں کہ ہمارے عمل میں, امام کے عمل میں کس طرح سے قربت ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوان آج سے اسٹرگل کریں اس کو, پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے 1400 سال پیچھے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں. ادھر چاند نظر آیا, سید سجاد نے ماتم کس طرح سے بچھایا, پانی جب بھی آتا تھا ہائے پیاس, ہائے پیاس, ہائے بابا, ہائے بابا, ہائے علی اصغر, ہائے علی اکبر. اس لیے کہ بابا نے کہا تھا جب کبھی پانی پینا اپنی پیاس کو, میری پیاس کو نہ بھلانا. شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی. جب کبھی پانی پینا, ذرا سا میں گزارش کرتا ہوں کہ احادیث کو, مصائب کو بھی کئی اینگل سے سمجھنے کی کوشش کیجئے, کئی اینگل سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. صفحے ماتم بچھ چکا ہے, محرم کا چاند نظر آ چکا ہے, ہم سب تیار ہو چکے ہیں فاطمہ کو پرسہ دینے کے لیے. اب غور کریں. محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ میں آزاداری اس طرح سے کرتا ہوں, جب روز عاشور آتا ہے تو میں صبح سے کچھ کھاتا پیتا نہیں ہوں, اور جب زوال کا وقت آتا ہے تو ہم کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں. کربلا کے تذکرے میں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی سیرت. محدث دہلوی کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی سیرت ہے. کیا ہے رسول اللہ کی سیرت؟ یہ تھی, ایک مرتبہ فاطمہ کے گھر میں دوسرا بیٹا پیدا ہوا, رسول اللہ آئے, گود میں بچے کو لیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. محدث سے دہلی نے جو قصہ سنایا وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حسین کھیلتے ہوئے آئے ام سلمہ کے گھر میں. ام سلمہ سے رسول اللہ نے کہا تھا آج میری طبیعت تھکی ہوئی ہے, کسی کو یہاں آنے نہ دو. رسول اللہ کمرے میں آرام فرما رہے ہیں, بچہ آیا, نانی جان میرا سلام ہو. ام سلمہ نے سلام لیا, سلام کے بعد بچے نے کہا میرا نانا کہاں ہے؟ ام سلمہ نے کہا آرام کر رہے ہیں, حکم یہ ہے کہ آپ کوئی یہاں بچہ وہاں قریب نہ جانے پائے. ایک مرتبہ حسین نے یہ کہا کیا میں بھی نہ جاؤں, کیا میں بھی نہ جاؤں؟ یہی تو کہا ہوگا. اندر سے کمرے سے آواز آئی ام سلمہ حسین کو روکو نہیں, اس کو میرے پاس بھیج دو. ام سلمہ کہتی ہے کہ میں باہر رہی, بچہ اندر گیا. اندر نانا و نواسے کے درمیان کیا بات ہوئی نہیں معلوم. ایک مرتبہ کچھ دیر بعد رونے کی آواز بلند ہوئی. ام سلمہ کہتی ہے کہ میں کمرے میں داخل بھی کیا دیکھا, نانا نواسے بائیں گلے میں ڈالے ہوئے رو رہے ہیں. میں نے پوچھا ہے رسول اللہ اے حبیب خدا یہ بتائیے خوشی کے موقع پر رونا کیسا؟ ام سلمہ حسین میرے سامنے آیا تھا, میں بہت خوش تھا, اتنے میں جبرائیل آئے. جبرائیل نے کہا محمد خدا نے سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ تم اس نوازے کو چاہتے ہو. ہاں یار جبرائیل میں بہت چاہتا ہوں, یہ نوازا آپ کا تین دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید ہو جائے گا. اے ام سلمہ مجھے جبرائیل نے بتا ان موقع موت جہاں ہوگا. میں کہوں اے رسول اللہ آپ نے شہادت سے پہلے حسین پر گریا کر کے مسلمانوں کو بتایا, حسین پر گریا بدعت نہیں ہے, حسین پر گریا سنت ہے. یہی حسین 28 رجب کو نانی جان کے پاس آیا, نانی جان میں جا رہا ہوں, نانی جان میں جا رہا ہوں. کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نانی جان میں کربلا جا رہا ہوں, عراق کا نام سننا تھا. ام سلمہ نے کہا بیٹا میں نے سنا ہے تمہارے نانا سے جب میرا حسین عراق جائے تو سمجھنا وہ واپس نہیں آئے گا. کہ نانی جان مجھے معلوم ہے کہ آپ دیکھنا چاہتی ہے, میں کہاں جا رہا ہوں. ایک مرتبہ تاریخ بیان ہے کہ حسین نے کربلا کی زمین کی طرف اشارہ کیا, تمام زمینیں پس ہوئی, کربلا کی زمین بلند ہوئی. نانی یہ دیکھیے نانی جان, یہ کربلا ہے, یہ فرات ہے, یہ فرات کا کنارہ ہے, یہاں یزید کی فوجیں ہوں گی, یہاں ہمارے خیمے ہوں گے, یہاں آل محمد کی شہادت ہوگی, یہاں قاسم کی لاش پامال ہوگی, یہاں علی اکبر کے سینے پر پرچی لگے گی. نانی جان وہ جو نقشے آپ کا مقام ہے, یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کا یہ نوازا تین دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا. بس آزادار چاند نظر آ گیا, ذرا غور سے دیکھو چاند میں کیا کیا نظر آ رہا ہے, ذرا غور سے دیکھو کہیں علی اکبر کا سینہ تو نظر نہیں آ رہا ہے, کہیں علی اکبر کا گلا تو نظر نہیں آ رہا ہے, ذرا غور سے دیکھو. آزادار حسین تین دن کا بھوک. وسلم الذين ظلموا أي منقلبين.